الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن المتقين, بشك متقي لوگ, اللہ سے ڈرنے والے لوگ, فی جنات باغات میں رہیں گے, وعیون اور چشموں میں رہیں گے. ادخلوها, ان سے کہا جائے گا کہ ان باغات میں داخل ہو جاؤ, بسلام, سلامتی کے ساتھ, آمنین, ہر طرح سے اطمینان اور سکون کے ساتھ, دل میں آپ کو کوئی پریشانی اور تکلیف لاحق نہ ہو. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ, اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہوگا ہم نکال لیں گے, کھینچ دیں گے. مِنْ غِلِّن, جو بھی کینہ, حسد, جلن, اس کو ہم کھینچ دیں گے ان کے سینوں سے. اخواناً, وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے جنت میں. اعلی سرورن, اور وہ مشہریوں پر ہوں گے. متقین, متقابلین, ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے. لا یمسہم فیہا نصب, کوئی تکلیف اور پریشانی ان کو نہ چھوئے گی. وما ہم منہا بمخرجین, اور اس سے, وہاں سے وہ نکالے بھی نہیں جائیں گے. ٹیمپروری اور وقتی, عارضی طور پر ان کو جنت میں ڈالا نہیں جائے گا, بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے گا. نبی عبادی, میرے بندوں کو آپ بتلا دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, انی, بے شک میں, انا الغفور الرحیم, میں ہی بے انتہا مغفرت کرنے والا اور بے انتہا رحم کرنے والا, میرے بندوں کو بتا دیجئے. وَأَنَّ عَذَابِ, اور یہ بھی بتا دیجئے, میرا عذاب, هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, وہی دردناک عذاب ہے. عذاب میں گرفتار ہو گئے تو دردناک عذاب آئے گا, اور اگر نہیں اچھے بن کر رہے تو یہ بھی بتا دیجئے, بے انتہا مغفرت کرنے والا اور بے انتہا رحم کرنے والا ہوں. اس سے پہلے شیطان کا واقعہ سامنے آیا تھا, جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سجدہ کرنے کے تعلق سے اس نے گستاخی اور اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کا چیلنج کیا تھا کہ ہم نہیں کرتے ہیں. اس پر اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ہوئی, اور اس لعنت کے بعد اس نے پھر فوراً کہا تھا کہ ہمیں مہلت دیجئے. ہم اس پر عرض کر رہے تھے کہ شیطان کو یہ آخر کیسے معلوم ہوا کہ اللہ اتنے ناراض ہونے کے باوجود بھی ہماری بات مان لیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا تو تھا ہی, اور اسی پہچان ہی کی نشانی ہے کہ اتنے سخت موقع پر جب اس نے بغاوت کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ چیلنج دیا ہے کہ آپ جو چاہیں ہم سے کر جائیے, آپ کے سارے بندوں کو ہم لے جائیں گے جہنم کی طرف جو ہماری بات مانیں گے, اور اللہ نے بھی اپنی بے نیازی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جاؤ تم بھی جہنم میں جاؤ گے, اور تمہارے ساتھ تمہاری جتنی باتیں ماننے والے ہیں ان کو بھی ہم جہنم میں دے پھینکیں گے. ایسا خطرناک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے کی حالت میں ہے, اور وہ کہتا, یہ اس کو کیسے معلوم ہوا کہ اب بھی اگر ہم کوئی درخواست دے دیں اللہ کی بارگاہ میں
تو حق تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. یہ چیز سمجھنے کی ہے. یہ ہمارے انسان بھائی نہیں سمجھتے ہیں. وہ دوری پر جب آتے ہیں تو دور ہوتے جاتے ہیں. اللہ سے بغاوت پر جب آتے ہیں تو بغاوت سے کی لائن سے آگے بڑھتے جاتے ہیں. یہ احساس نہیں ہو پاتا یہاں کہ حق تعالیٰ اس وقت بھی قادر ہے کہ ہم کو بخش دیں. ورنہ اس سے زیادہ کون انسان کر سکتا ہے گناہ کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت پر اتر آئے. ایسی بدتمیزی, جس طرح کی بدتمیزی شیطان نے حق تعالیٰ کے اس روبرو کی ہے اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا کہ لعنت ہے تم پر, نکل جاؤ یہاں سے کمبخت. اور اس موقع پر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اب بھی یہاں معاف کرنے کو تیار ہے. چنانچہ وہ اس جگہ اگر معافی مانگتا تو معافی بھی ہو جاتی, لیکن اس نے معافی نہیں مانگی. اس نے مانگا ہم کو مہلت دیجئے. حق تعالیٰ نے کہا مہلت ہے تم کو. یہیں سے ہم کو ایک سبق ملا کہ کتنی بڑی جرأت یا کتنی بڑی گستاخی خدا نہ کرے ہو جائے, تب بھی گنجائش ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی مانگنے کی اور اپنی تلافی کرنے کی. اس کے بعد جہنم کا تذکرہ تھا کہ جہنم کے سات دروازے ہیں, سات طبقات ہیں, یا سات الگ الگ جہنمیں ہیں جو ہر ہر متعین قسم کے لوگوں کے لیے طے کر دی گئی ہے. یہ جہنم فلاں کے لیے, یہ جہنم فلاں کے لیے. سات جہنمیں ہیں اور ساتوں جہنم کے طبقات مقرر کر دیے گئے ہیں. جہنم, پھر اس کے بعد لذا, پھر سعید, پھر شقی, پھر الگ الگ اس کے ساتوں نام ہیں. ان ساتوں ناموں کے اندر ساتوں ناموں کے ساتھ سات قسم کے لوگ مقرر ہیں. حاویہ سب سے ہلکی جہنم ہے جو یہ مجرم مسلمانوں کے لیے رکھی گئی ہے, بالکل حقیر چھوٹی جہنم. اس میں مسلمان گنہگاروں کو ڈالا جائے گا جس کے اندر وہ کچھ مدت رہنے کے بعد حق تعالیٰ وہاں سے نکال دیں گے. پھر ایک جہنم ہے یہودیوں کے لیے, پھر ایک جہنم ہے نصرانیوں کے لیے, پھر ایک جہنم ہے مجوسیوں کے لیے, پھر ایک جہنم ہے ساویوں کے لیے, پھر ایک جہنم ہے منافقین کے لیے. اور منافقین کی جہنم سب سے بدترین جہنم. ان تماموں میں یہود, نصارہ, مشرکین, مجوسی, ساوی وغیرہ وغیرہ میں سب میں سب سے زیادہ کٹھن اور سخت ترین جہنم یہ منافقین کی ہے. اور سب سے ہلکی پھلکی جہنم جو ہوگی وہ مومنین کے لیے ہوگی. وہ مومن جو گنہگار ہوں گے ان کو کسی مدت کے لیے جب تک اللہ چاہیں گے ڈالیں گے, اس کے بعد نکال دیں گے. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں. چنانچہ اس کے تذکرے کے بعد اب پھر مومنین, متقین مومنوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن متقی لوگ یہ باغات میں ہوں گے, بالکل اس کے اپوزٹ. وہ پریشانیوں میں ہوں گے جہنمی, یہ باغات میں ہوں گے, راحتوں میں ہوں گے, چشموں میں ہوں گے. ظاہر ہے وہاں کے باغات, وہاں کے چشموں کا کون اندازہ کر سکتا ہے. صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ سب دنیا میں جتنے نقشے راحت و آرام کے ہوتے ہیں ان کا نام لے کر انسانوں کے ذہنوں کو اس سے قریب کیا جاتا ہے. حقیقت انسان دنیا میں سمجھ نہیں پا سکتا. جیسے آدمی کو کہنا پڑتا ہے کہ فلاں آدمی کو سمجھتے ہو بھائی, نہیں سمجھتے ہیں. ارے وہ ان کی طرح سے ہے. دیکھیے فلاں آدمی ہے نا, زید صاحب ہے نا, زید کی طرح سے. اب وہ کوشش کرتا ہے کہ زید کی طرح سے ہیں تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا. یہ ایک اندازہ ہے اور مشابہت دے کر اس کے ذہن کو قریب لایا جاتا ہے. بس اسی طریقے سے جنت باغات کا نام تو بے شک ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن آپ یہ تصور نہ کیجئے وہ باغ ہے جو آپ کے دل و دماغ میں ہے. ہم نے امریکہ میں وہ باغ دیکھا ہے, او ہو ایسی جنت ہوگی, نہیں غلط ہے. ہم نے فلاں جگہ پر دیکھا ہے وہ زبردست چیز ہے, او ہو ایسی جنت ہوگی, غلط ہے. اسی کو حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالا عین الواد, کسی انسان کی آنکھ نے اس جنت کو دیکھا نہیں اور کسی انسان کے کان نے بھی نہیں سنا.
اور آخری بات یہ ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، ختم. اس دنیا کے اندر عیش و عشرت کے ساز و سامان کے جو نقشے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے، اس کا نام تو ضرور ہے لیکن وہ نقشے، اس کی حقیقتیں وہ سوائے جنت میں جانے کے بعد ہی دیکھے گا، یہاں تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ مطلب. چنانچہ باغات ہیں اور چشمے ہیں، اور اس میں داخل ہونے کے لیے اعزازات ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، آئیے آئیے، تشریف لائیے، سلامتی کے ساتھ آئیے، کوئی آپ کے اوپر گرفت کا کوئی خطرہ نہیں، پریشانی کا کوئی خطرہ نہیں، اور اطمینان کے ساتھ آئیے، دل میں کوئی پریشانی اور مریض نہیں، کیا ہوگا کیسے ہوگا کوئی چیز نہیں، آمنین مطمئن ہو کر، مامون ہو کر آئیے. آنے کے بعد پھر فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو کچھ غل، کینہ، حسد اور جو کچھ کدورتیں انسان کی آپس میں رنجشیں جو ہوں گی، اس کو نکال باہر کر دیا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ کیا کدورت لے کر کوئی جہنم جنت میں جا سکتا ہے؟ آپ نے بارہا پڑھی یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ جس کے سینے میں ادنا درجے کا بھی کینہ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ادنا درجے کا بھی کینہ، حسد کسی کے بارے میں ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور یہاں جنت میں جا رہا ہے تو حق تعالیٰ اس کے کینے کو، اس کے رنجش کو نکال دیں گے. کیا مطلب ہوا؟ ایک طرف فرمایا جا رہا ہے کہ جا ہی نہیں سکتا جس کے دل میں کینہ نام کی کوئی چیز ہوگی، تو اس کو جنت میں داخلہ ہی نہیں. اور یہاں جنت میں جا رہا ہے تو جانے سے پہلے اس کو نکال رہے ہیں. کیا مطلب؟ دیکھیے یہ چیز سمجھنے کی ہے. حدیث میں ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے دو چشمے ملیں گے. ایک چشمہ وہ ہوگا کہ اس کا جب پانی انسان پیے گا تو اس پانی کے پینے کی برکت سے اندر کی رنجشیں اور کدورتیں نکل جائیں گی. جو انسان حسد یا کینہ کہتا ہے، اس کینے کے ہونے کے مقاصد الگ الگ. کینے کا مقصد کوئی دنیاوی غرض ہے، یا کوئی مفاد آپ کا اس سے وابستہ ہے اور اس کی وجہ سے کینہ رکھ رہا ہے، یہ کینہ انتہائی غلط ہے. اور ایک ہے کہ وہ کوئی کام کر رہا ہے ناجائز اور آپ کو اس کی وجہ سے طبعی طور پر رنجش ہو رہی ہے اور اس کی کدورت محسوس ہو رہی ہے کہ کیوں ایسا کام کر رہا ہے، انقباض ہو رہا ہے، آپ کا دل اس کی طرف یکسو نہیں ہو پاتا، دل اس کی طرف کلی طور پر متوجہ نہیں ہو پاتا، اور مقصد صرف یہ ہے کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے جو دین سے ہٹا ہوا ہے، شریعت کے خلاف ہے، یا اس کی ذات سے مروت ختم ہو رہی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. شریعت کا تو کوئی پاس و لحاظ لگ رہا ہے، لیکن اس کی جو شخصیت ہے، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو وہ مقام عطا کیا ہے، اس کی مروت اور اس کی جو بلندی ہے وہ مار کھا رہی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے ایک طرح کا انقباض، ایک طرح کی رنجش دل میں پیدا ہوتی ہے. یہ کدورت نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ اس میں شامل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جہنم میں جانے سے انسان کو روک دیا جائے اور جنت میں جانے سے انسان کو روک دیا جائے گا، یہ وہ کدورت نہیں ہے. رنجشیں اگر دنیاوی مقصد نہیں ہے، دین کی بنیادوں پر ہے، مفاد کی بنیاد پر نہیں، اس کی خود عزت کی خاطر ہے، تو یہ رنجش یہ آپ جنت میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ کا سبب نہیں بنے گی. لیکن حق تعالیٰ کو یہ رنجش بھی وہاں پسند نہیں کہ اس رنجش کے ساتھ اگر آدمی جنت میں جائے گا تو ایک طرح کا دل کے اوپر بوجھ ہوگا کہ جنت میں جانے کے بعد بھی کسی کے بارے میں دل میں یہی آ رہا ہے کہ یار یہ تو اچھا کام نہیں کر کے آیا ہے. یہ بھی حق تعالیٰ کو پسند نہیں ہوگا، اس لیے اس چشمے کے پانی کے پینے کے بعد وہ اندر کی رنجشیں، کدورتیں یا انقباض یا کسی وجہ سے دل اس کی طرف مائل نہیں ہو پا رہا تھا، یہ ساری کی ساری باتیں ختم ہو جائیں گی، اب وہ سب بھول جائے گا اور ایسی آپس میں محبت ہو جائے گی کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. یہ ہے مطلب. اور دوسرا چشمہ ہوگا جو کس کے پانی کے پینے کے بعد جنت کی باغ و بہار کے لطف اور اس کی جو لذتیں ہیں ان لذتوں کے حاصل کرنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا ہو. معلوم یہ ہوا کہ جنت کی باغ و بہار آپ اس دنیا کے اندر وہ سوار بھی نہیں سکیں گے. جیسے جہنم کا عذاب اس دنیا میں کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا، جنت کی باغ و بہار کے لیے بھی حق تعالیٰ کی طرف سے وہ صلاحیتیں اور وہ استعداد ضروری ہے جس کے ساتھ وہ اللہ کی طرف سے اس کے لائق اور مستحق قرار دیا جائے گا. چنانچہ پھر وہ جس طرح کی باغ و بہار سے عیش و راحت سے لطف اندوز ہوگا، آپ اور ہم یہاں اس دنیا میں بیٹھ کر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے درمیان آپس میں جو کچھ رنجشیں ہوئی ہیں، میرے، طلحہ اور زبیر، ان لوگوں میں جو آپس میں ہماری رنجشیں ہوئی، ہم سمجھتے ہیں ہمارے بارے میں ہی حق تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. حضرات صحابہ کے درمیان بعد کی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بات آپس میں کچھ رنجشیں ضرور ہوئی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مشاجرات صحابہ، صحابہ کی آپس میں رنجشیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اونچ نیچ کی باتیں اور حرکتیں یہ ہوئی. اس پر بحث نہیں کرنا چاہیے، یہ اس میں کون برحق تھا کون ناحق تھا ہم کو اس سے بحث نہیں ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، ان کو معاف کر دیا، تو پھر ہم کو یہاں 1400 سال کے بعد بیٹھ کر فیصلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ان کا مسئلہ تھا تو وہ اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے. پھر یہاں بیٹھ کر ہم کو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں حضرت علی حق پر تھے کہ حضرت عائشہ حق پر تھیں، حضرت معاویہ حق پر تھے کہ حضرت علی اس پر تھے، حضرت زبیر صحیح تھے کہ حضرت طلحہ صحیح تھے، وغیرہ وغیرہ. ان سب بحثوں کی ضرورت نہیں. حضرت علی فرماتے تھے کہ ہمارے لیے یہ بات اطمینان دلاتی ہے کہ جو کچھ بھی رنجشیں بہرحال ہمارے درمیان ہوئی ہیں، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تمہاری ان رنجشوں کو ہم نکال باہر کر دیں گے جنت میں جانے سے پہلے، اس چشمے کے پانی سے دھو لیں گے. چنانچہ سب پاک صاف اور ہنستے کھیلتے اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور محبت جیسی دنیا میں پہلے سے تھی، اسی طرح سے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہو کر وہ جنت میں داخل ہوں گے. چنانچہ فرمایا اخوان بھائی بھائی بن کر اور علی سر اس کے اوپر مشہریوں کے اوپر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آپس میں بات چیت ہوگی، اور اس کی جو شان بتائی ہے وہ عجیب و غریب ہے. آدمی چوکڑا مار کر پائنکڑا مار کر جو بیٹھا، 80-80 سال گزر جائیں گے اس کو احساس نہیں ہوگا کہ 80 سال سے اس طرح سے ہم نے چوکڑا مار کر بیٹھ کر بات چیت شروع کی ہے. وہ ایک گفتگو شروع کی، 100-100 سال گزر جائیں گے اس کو احساس نہیں ہوگا کہ ابھی 100 سال اس کے اوپر گزر گئے. وہ عیش و عشرت کے ساز و سامان ہیں کہ جہاں کا تصور ممکن نہیں. پھر اس کے بعد حق تعالیٰ خود فرماتے ہیں کوئی تکلیف اس کو لائق نہیں ہوگی اور نہ کوئی احساس ہوگا کہ ابھی کچھ مدت کے بعد یہاں سے نکال دیے جائیں گے، نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی دائمی جنت ہوگی. چنانچہ حق تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ نبی کہہ دیجئے لوگوں کو، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو سنا دیجئے، میں بے انتہا مغفرت کرنے والا اور بے انتہا رحم کرنے والا ہوں. اب یہ خبر سن کر لوگ آ جائیں، یہ مطلب ہے. وہ لوگ جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں، وہ لوگ جن سے کوئی گناہ ہو چکا ہے، وہ لوگ جو کسی طرح سے اللہ سے دوری پر ہیں، ان سب کے لیے خوشخبری کا پیغام ہے کہ لوگ میرے بندو، میں بہت مغفرت کرنے والا، میں غفور ہوں، میں رحیم. چنانچہ اللہ کی مغفرت کے ساز و سامان ہی کو تو بیان کیا گیا، یہ سب جنت کی باغ و بہار اس کے مظہر ہیں. جہنم کیا ہے؟ یہ اللہ کے غصے کیا مظہر ہے. جنت اللہ کی رحمت کیا مظہر، اس کی شکل، اور جہنم اللہ کے غصے کی شکل ہے. چنانچہ حق تعالیٰ کا غصہ یہ مغلوب ہے اور اللہ کی رحمت غالب ہے. اللہ کے غصے، اللہ غصے والا بھی ہے اور اللہ رحم والا بھی ہے، لیکن غصہ اور رحم جب ٹکراؤ پر آتا ہے تو غصہ دبتا ہے، رحمت اونچی ہوتی ہے. چنانچہ یہاں جو دنیا میں رحم ہو رہا ہے وہ رحمت کے ایک
پہلو ہے رحمت کا ایک پہلو ہے. ایسے 99 رحمتیں حق تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہے. قیامت کے روز حشر کے دن حق تعالیٰ ان 99 رحمتوں کے حصے میں فیصلہ فرمائے گا. پھر اندازہ لگائیے کتنا غفور ہے کتنا رحیم. رحمت کے 100 درجے تھے, 100 درجوں میں سے ایک درجہ آپ کے درمیان سپلائی کیا گیا ہے دنیا میں, جن انسانوں میں بھی جنات میں بھی چرند پرند دوسری مخلوقات میں بھی. یہ ایک رحمت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ میں مغفرت کرتا ہوں, میں رحم کرتا ہوں. اور ایسے 99 درجے رحمت کے تعالیٰ نے محفوظ رکھے ہیں, بروز قیامت اس کے ذریعے سے فیصلہ فرمائے گا. یہ ہے اللہ کی رحمت کی شان. چنانچہ فرمایا یہ میری رحمت ہے, میرا مغفرت کا پیغام ہے, سنا دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں غفور ہوں میں رحیم. اور یہ بھی بتا دینا ساتھ میں کہ دیکھو اگر عذاب آئے گا تو دردناک عذاب آئے گا. ایسے بھی بے فکر ہو کر نہ رہنا کہ نہیں اللہ غفور ہے, جیسے بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں اللہ کریم اللہ کریم, جو کریے اللہ کریم, باقی اللہ اللہ خیر سے اللہ, کوئی زندگی سے مطلب نہیں. یہ بھی غلط ہے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے تو پھر اللہ کا عذاب وہ بخشنے والا نہیں, دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے اور اپنی جنت میں ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. Thank you.